خاص طور پر ہمیں کوئی پریشانی ہے نہیں اس چیزوں میں.
السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، او كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. دوسری پڑھ لیجیے اس وقت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. محترم حضرات، خطبے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی، جسے امام بخاری نے کتاب الادب میں ذکر فرمایا ہے، آپ حضرات کے سامنے پڑھے گئے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 اور 135 میں اللہ تعالی کے ہاں سے اچھا اجر پانے والے متقی لوگوں کی پانچ صفات بیان کی گئی ہیں. ارشاد باری تعالی ہے: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی بڑھو اس بخشش کی طرف جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت ایسے ہے جیسے سارے آسمان اور زمین. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ جنت اللہ کی ناراضی والے کاموں سے بچ بچ کر زندگی گزارنے والوں کے لیے ہے. اللہ کی ناراضی سے بچ بچ کر زندگی گزارنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. صاحبان تقویٰ، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی امتیازی صفات کیا ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، ان کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ فراوانی ہو یا تنگدستی، دونوں حالتوں میں حسب استطاعت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو ضبط کرتے ہیں اس پر کنٹرول کرنے والے ہیں. والعافین عن الناس, اور ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں, ان سے درگزر کرنے والے ہیں. یہ تین صفات اعلی درجے کے متقیوں کی ہیں, اعلی درجے کے مومن متقی. اور دو صفات ان سے ذرا کم درجے کے یا دوسرے درجے کے مومن متقی اللہ سے ڈرنے والوں کی ہیں, اور وہ ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جس میں زیادتی ہو, جو حیا کے خلاف ہو, یا اپنی ذات پر ظلم کرتے ہوئے نقصان اٹھاتے ہیں, تو ذکر اللہ فوراً اللہ کا دھیان اپنے دل میں لے آتے ہیں, اللہ کو یاد کر لیتے ہیں, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. فاستغفروا, اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں. اور ان کی پانچویں صفت یہ ہے کہ ولم یسروا علی ما فعلوا, وہ اپنے برے عمل پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے, ڈٹے نہیں رہتے, بلکہ فوراً معافی کے طلبگار ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, جن ایمان والوں کی یہ صفات ہیں انہیں ان کے رب کی طرف سے معافی مل کے ہی رہتی ہے, انہیں ان کے رب کی طرف سے معافی ملتی ہے. وجنات تجری من تحتها الانہار, اور آخرت میں ان کے لیے جنات ہیں, باغات ہیں, جن کے بیچ سے, جن کے درمیان سے یا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا, یہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے. ونعم اجر العاملین, اور یہ بہت اچھا اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کام کرنے والے ہیں, ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے والے ہیں. جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ, یہ سواد کے ساتھ سرعہ ہے, طاقتور وہ بندہ نہیں ہے یا وہ پہلوان نہیں ہے جو کشتی میں دوسروں کو بچھاڑ دے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, طاقتور یا پہلوان حقیقت میں وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے, اپنے غصے پر اسے کنٹرول حاصل ہو. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 اور بخاری شریف میں مذکور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی روشنی میں مسلمان معاشرے کے شہریوں کی ایک نمایاں خوبی یہ سامنے آتی ہے کہ وہ تحمل و برداشت کرنے والے, صبر اور حوصلے سے کام لینے والے, اور ضبط اور بردباری کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, ہمارے ہاں عدم برداشت کا رویہ بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ معمولی باتوں پر بھڑک اٹھتے ہیں, گالم گلوچ اور دست و گریباں ہو جاتے ہیں, قتل و غارت گری بڑھ رہی ہے, نتیجتاً دشمنیاں بڑھ رہی ہیں, پھانسیاں بڑھ رہی ہیں, اور معاشرے میں بے سہارا بچے اور بے سہارا بیوائیں بڑھ رہی ہیں. اس عدم برداشت کا نتیجہ ہے کہ سڑکوں پر حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے, عدم برداشت کا نتیجہ ہے کہ خاندان بکھر رہے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اسی عدم برداشت کا نتیجہ ہے کہ آئلی زندگی اور میاں بیوی کے درمیان زن و شو کا رشتہ عدم برداشت کی وجہ سے بری طرح ختم ہو رہا ہے، اور طلاق کی شرح ہوش ربا حد تک بڑھ رہی ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ 2014 سے پہلے کے 10 سال میں جتنی طلاقیں ہوئیں، اس سے اگلے 1 سال میں تعداد طلاقوں کی 10 سال کے برابر ہے. اس تمام تر صورتحال کی اصل وجہ معاشرے میں بڑھتا ہوا عدم برداشت کا رجحان ہے. اس رجحان پر ہم درمیانی راہ اختیار کرتے ہوئے کیسے قابو پا سکتے ہیں، آج کی گفتگو کا یہی موضوع ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، برداشت فارسی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں بوجھ سہنا، بوجھ سنبھالنا، کسی چیز کو اٹھانا. چنانچہ کھیتی کو جب فصل کو اٹھاتے ہیں تو اسے بھی کھیتی کو برداشت کرنا کہتے ہیں. عربی میں تحمل اور انگریزی میں ٹالرنس اس کا مترادف ہے. اصطلاحاً برداشت کسے کہتے ہیں؟ برے رویے کا مظاہرہ کرنے والوں کو نظر انداز کرنا اور بدخواہی اور بدخلقی کا جواب معاف کر دینے سے دینا، ایک بات. اور دوسرے، لوگوں کے آزادی عقیدہ کے حق کا عملی اعتراف کرنا. لوگوں کے آزادی عقیدہ کے حق کا عملی اعتراف کرنا. قرآن نے کہا ہے لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. عقیدے کی غلطی لوگوں کو بتائی جائے لیکن ان کی انا کو مجروح نہ ہونے دیا جائے. لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، جن کو انہوں نے الہ بنا لیا ہے ان کو تم گالی نہ دو، ورنہ لا علمی میں وہ کہیں تمہارے رب کو، اللہ کو اس طرح کی بدگوئی نہ کرنے لگ جائے. لا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن، اہل کتاب کے ساتھ اگر تمہارا مکالمہ ہو تو وہ احسن طریقے سے ہونا چاہیے. اور فرمایا وجزاء سیئت سیئت مثلها، کوئی برا رویہ اختیار کرتا ہے تو اتنا اس کے ساتھ، تھوڑی سی آواز کم کریں، اتنا اس کا بدلہ، اس کی تو گنجائش دی گئی ہے لیکن فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، جو معاف کر دے گا اور اصلاح کی کوشش کرے گا اس کا اجر اللہ اپنے ذمے لے لیتے. قرآن کریم میں 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں. ان کی مثال اس درخت کی طرح ہے کہ کلہاڑا اسے کاٹتا ہے تو وہ کلہاڑے کے منہ کو خوشبودار بنا دیتے ہیں. سندل کا درخت کلہاڑا اگر کاٹے اسے تو کلہاڑے کے منہ کو وہ خوشبودار بنا دیتا ہے، اور کلی اگر ہاتھ میں مسلی جاتی ہے تو خود کو فنا کر رہی ہوتی ہے لیکن ہاتھوں میں خوشبو چھوڑ جاتی ہے. اگر آپ برائی کا بدلہ برائی سے دے رہے ہیں تو پھر برے میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں نہ رہا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، جبکہ عدم برداشت یا انٹالرنس کا مطلب ہے خاص موقف یا رویے کا جواب اسی شدت سے دینا، ایک بات، یا ذاتی سوچ سے اختلاف رکھنے والوں کو سرے سے جینے کا حق ہی نہ دینا، ذاتی سوچ سے اختلاف رکھنے والوں کو سرے سے جینے کا حق ہی نہ دینا، یہ عدم برداشت ہے. اور عدم برداشت کا مزاج پیدا ہونے کی کچھ نمایاں وجوہات ہیں، یہ ظاہری بھی ہیں اور باطنی اور روحانی بھی ہیں. ظاہری وجوہات میں نمایاں طور پر معاشرتی ناہمواری ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، معاشرے کی ناہمواری ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے، حقوق زوجین سے روگردانی ہے، میاں بیوی میں سے ہر ایک اپنے حق کا طلبگار ہے، دوسرے کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، قطع رحمی ہے، میراث کی صحیح تقسیم کا نہ ہونا ہے، یہ معاشرتی ناہمواریاں ہیں. اسی طرح معاشی بدحالی عدم برداشت کا سبب بنتی ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، وسائل کی عدم دستیابی ہے اور ملکی وسائل پر اشرافیہ کا قبضہ ہے. اسی طرح عدم برداشت کا مزاج پیدا ہونے کا ایک سبب سیاسی بست ذہنی ہے، کرپٹ اور جھوٹے وعدوں کی بنیاد پر کامیاب ہونے والے سیاستدان، اور ایسے سیاستدانوں کی مفاد پرستی اور اقربا پروری اور ملکی بد امنی اور عدم استحکام رعایا کے مزاج میں عدم برداشت لاتا ہے. اسی طرح نسلی، علاقائی اور لسانی تعصب ہے، ریاست کے قوانین سے بغاوت ہوتی ہے، دشمن کے اعلی کار بن کر اور دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو کر ملکی مفادات کے خلاف لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اور اسی طرح ایک بڑا سبب مذہبی منافرت کی بنیاد پر مسلکی اور فروعی اختلافات اور فرقہ واریت ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک سبب ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مذہبی جذباتیت شامل ہو جاتی ہے، ایموشنل کیفیت، اور لوگ مرنے مارنے کو ثواب سمجھتے ہیں. اور میرے بزرگوں اور دوستو، اس پر ذرا توجہ دیجئے، عدم برداشت کے مزاج کی ایک بڑی باطنی وجہ بھی ہے، روحانی وجہ، اور وہ ہے روحانی پسماندگی، یعنی اپنے دین اور اس کی تعلیمات سے لا علم ہونا، اور لا علم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، دین سے دوری اور تعلیمات نبویہ سے بیزاری عدم برداشت کے مزاج کی ایک بڑی وجہ ہے. اس وجہ سے روحانی جذبات اور ایمانی کیفیت کمزور ہو جاتی ہے، جس سے صبر و تحمل اور حوصلہ اور بردباری ختم ہو کر اضطراب اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، جسے انسان غصے کی حالت میں ظاہر کرتا ہے اور ایموشنل ہو کر عدم برداشت کا شکار ہو جاتا ہے. اب ذرا اس پر بھی دھیان دیجئے، عدم برداشت کے جو باطنی اسباب ہیں ان میں سے چند نمایاں اسباب، سب سے پہلے حسد اور تعصب ہے، کینہ اور بغض ہے، ضد اور دوسروں کو نیچا دکھانے کا جذبہ ہے. قرآن نے کہا ہے فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو اختلاف کرتے ہیں اس کی بڑی وجہ
آپس میں ضد اور عناد ہے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہے. اسی طرح ہرس اور ہوس ہے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے غیر قانونی اور غیر شرعی طریقے اختیار کرنے کے رد عمل کے طور پر عدم برداشت کا مزاج پیدا ہوتا ہے. اور میرے بزرگوں اور دوستو، تاریخ انسانی میں عدم برداشت کی پہلی مثال قصہ قابیل اور حابیل ہے. قرآن کریم میں ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ ان کے سامنے حضرت آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. قابیل نے حابیل سے حسد اور تعصب کا مظاہرہ کیا، اور یہی حسد اور تعصب اسے اس سطح پر لے آیا کہ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین. قابیل کے حسد بھرے نفس نے اسے اپنا بھائی قتل کر دینے پر آمادہ کیا، بالآخر اس نے تاریخ انسانی کا پہلا قتل کیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. معلوم ہوا انسانی تاریخ کا پہلا قتل، اس سرزمین پر انسان کا پہلا بہنے والا خون، اس کی بنیاد عدم برداشت ہے. اور اس عدم برداشت کی وجہ حسد اور ہوس بنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عدم برداشت کے حوالے سے انسانوں کی چار خصلتیں بیان فرمائی. ارشاد فرمایا، کچھ لوگوں کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی زائل ہو جاتا ہے. یہ نہ قابل تعریف ہیں نہ قابل مذمت ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جاتا بھی دیر سے ہے، یہ بھی نہ قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت ہے. کچھ کو جلدی غصہ آتا ہے اور بہت دیر سے زائل ہوتا ہے، یہ انسانوں میں سے بدترین لوگ ہیں. جنہیں جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، یہ انسانوں میں بہترین لوگ ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، عدم برداشت کے مزاج پر قابو پانے اور تحمل اور برداشت کا مزاج پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی اچھی عادت جسے مزاج کا حصہ بنایا جائے، اور قرآن نے جس کو مزاج کا حصہ بنانے کی بار بار ہدایت کی ہے، تعلیم کی ہے، وہ ہے صبر. صبر اصل میں عربی کا لفظ ہے، اس کڑوے پودے کو کہتے ہیں یا بوٹی کو کہتے ہیں جسے بطور علاج کھایا جاتا ہے، اور اس کی کڑواہٹ کو شفا حاصل کرنے کے لیے برداشت کیا جاتا ہے. اسی لیے صبر میں برداشت کا معنی پایا جاتا ہے. صبر یعنی برداشت کا وسیع مفہوم ہے، اور صبر کی حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے تین اقسام بیان فرمائی ہیں. پہلا ہے صبر علی الطاعۃ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں استقامت کا مظاہرہ کرنا، اور اس اطاعت پر اپنی ذاتی ہر خواہش اور شخصی مفاد کو قربان کرنا، یہ صبر ہے. اور یہ صبر کا اعلی ترین درجہ ہے. فرماتے ہیں دوسرا ہے صبر عن المعصیہ، یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی خواہشات کو دبانا اور مغلوب کرنا، یہ اس سے نچلا درجہ ہے. اور تیسرا ہے زندگی میں دوسرے انسانوں کی طرف سے یا قدرتی طور پر پیش آنے والی آفات اور مصائب پر حوصلے کا مظاہرہ کرنا اور واویلا نہ مچانا، یہ صبر ہے، یہ صبر کا تیسرا درجہ. زندگی میں اللہ اکبر، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں صبر کو اختیار کرنے کا بار بار حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر و استقامت اور برداشت کو اختیار کرو. وصابروا، اور مقابلے میں بھی تکلیف کو، یعنی جب مقابلہ خدا نخواستہ ہو جائے دشمن کے ساتھ یا تکلیف کے وقت، صبر، اطمینان اور ثابت قدمی دکھاؤ. ورابطوا، اور سرحدوں پر دفاع کے لیے حوصلے اور برداشت کے ساتھ ڈٹے رہو. اب اس بات پر ذرا غور کیجئے، اس صبر کو اختیار کرنے کا حکم امت مسلمہ کو اس مرحلے میں دیا گیا جب یہود کو نسل انسانی کی امامت سے معزول کرنے کے بعد نسل انسانی کی امامت کا منصب یہود کے پاس تھا ایک زمانے میں، اور طویل عرصہ رہا ہے. 100,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام یہود کے بنی اسرائیل میں سے گزرے. جب یہود کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے نسل انسانی کی امامت سے معزول کیا گیا، تو ان کو معزول کرنے کے بعد اور ان کے قبلہ کو عبادت کے دوران توجہات کا مرکز بنائے جانے کے حکم کو منسوخ کرنے کے بعد، امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ کو انسانوں کی قیادت کا منصب سونپا گیا، پوری انسانیت کی قیادت کا منصب سونپا گیا، اور خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیتے ہوئے دوران عبادت اسے فولی وجہک شطر المسجد الحرام کے حکم کے ساتھ توجہات کا مرکز قرار دیا گیا. اس موقع پر اللہ تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اب ہم نے اس امت محمدیہ کو یعنی تمہیں شہادت علی الناس کا منصب سونپ دیا ہے، اب پوری انسانیت کی قیادت تمہارے سپرد کر دی گئی ہے اور شہادت علی الناس کا کام تم سے لیا جائے گا، اور قبلہ خانہ کعبہ کو مقرر کر دیا گیا ہے. اب 10 باتیں تمہارے پیش نظر رہنی چاہیے. یہ میرے اور آپ سب کے لیے ہے یہ ہدایات. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی ہو تمہارا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، ایک بات. دوسرے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو. تیسرے، غیروں کے طریقے اپنا کر سچے دین کی حق تلفی نہ کرنا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر وحی ربانی کی روشنی میں حقیقی راہ اور سچی ہدایت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تمہارے پاس آ جائے، تو پھر اس راہ کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے اگر تم اپناؤ گے انکا اذن من الظالمین، تو پھر تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں. تیسری بات. چوتھی بات، غیروں سے ڈرنا چھوڑ دو، مجھ سے ڈرو، میری ناراضی سے اور نافرمانی سے ڈرو. فلا تخشوہم واخشونی، قرآن کریم میں ہے. اور چوتھی اور پانچویں بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے معلم ہیں، ان سے قرآن، ایمان اور دین سیکھو. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، ساری آیات، پوری آیت. اور پھر چھٹی بات، فاذکرونی اذکرکم، میرے دھیان میں تمہارے دن رات بسر ہونے چاہیے. اگر تم ایسا کرو گے اذکرکم، جب تم میری نعمتوں پر مجھے یاد کرو گے تو پھر میں اپنی عنایتوں میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور آٹھویں اور آٹھویں بات وشکرولی ولا تکفرون، میرا شکر کرو ناقدری نہ کرو. اور اب آئی وہ بات یا ایوہ الذین آمنو، اس نسل انسانی کی امامت اور قیادت کے سونپے جانے کے بعد اب خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، اس منصب سے انصاف تم تب کر سکو گے جب استعینوا بالصبر والسلام، صبر کا دامن تھامو گے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرتے رہو گے. صبر کرتے ہوئے قربان ہو جانے والوں کو مردہ نہ کہو، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور صبر کرنے کے مواقع مسلسل تمہاری زندگیوں میں آتے رہیں گے. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، جب یہ صبر کرنے والے صبر کریں گے تو ان کو کیا کہا، وبشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو مبارک ہو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کو اپنی ملکیت میں تصرف کرنے کا پورا حق حاصل ہے. اور انعام کیا بیان کیا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہم خود ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی خاص عنایات ہوں گی اور رحمت ہوگی. واولئک هم المهتدون، اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم اجر ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیں گے. اب ذرا سوچئے کہ جس کو خود اللہ فرماتے ہیں کہ بے حساب اجر ہوگا وہ کتنا عظیم ہوگا. جو ہستی جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی عنایت بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. وہ حاتم طائی سے کسی نے کہا تھا نا کہ مجھے مٹھی جو کی دے دیجئے، تو انہوں نے اپنے خادم اس سے کہا کہ اسے ایک بوری اٹھا کی جو کی دے دو. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اس نے تو مٹھی مانگی ہے، آپ بوری دے رہے ہیں. فرمایا ہماری مٹھی اتنی ہوتی ہے. تو جس کو اللہ خود کہہ رہے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر پورا پورا دیں گے، وہ کتنا عظیم اجر ہو. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، صبر برداشت کی اعلیٰ قسم ہے، اور صبر وہی اہم ہے جو فوری رد عمل کے طور پر ہو. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو بڑے بڑے صدمے اور بڑے بڑے دکھ جو ہیں وہ بھول جایا کرتے ہیں لوگ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں آپ راستے سے گزر رہے ہیں اور ایک بوڑھی عورت ہے جس کا جوان سال بیٹا فوت ہو گیا، اور وہ اس کی خوبیاں بیان کر کر کے واویلا کر رہی ہے، بین کر رہی ہے. تو رونے کا تو دین نے حق دیا ہے، اجازت دی ہے کہ آنسو بہ پڑے، لیکن یہ واویلا کرنا، من شق الججوبہ وضرب الخدود، من ضرب الخدود وشق الججوبہ ودعا بدعو الجاہلیت فلیس منا، جو دکھ میں آ کر صدمے میں آ کر کسی بیٹے یا بیٹی کے انتقال پر یا کسی اور موقع پر من ضرب الخدود رخساروں پر تھپڑ مارتا ہے، وشکل ججوبہ اور گریبان چاک کرتا ہے، ودعا بدعو الجاہلیت اور جاہلیت کے کلمات زبان سے نکالتا ہے، فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آپ نے فرمایا کہ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. تو جب واویلا کرتے ہوئے اس عورت کو دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو صبر کرو. وہ چونکہ حضور کو پہچانتی نہیں تھی تو حضور کی طرف رک کر کے کہنے لگی کہ جناب، آپ کا بھی اگر جوان سال بیٹا مرتا تو پھر میں دیکھتی آپ کیسے صبر کرتے. یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. آپ چپ رہے، چلے تھوڑی دور آگے گئے، پیچھے سے اس خاتون کو لوگوں نے متون کیا کہ خدا تمہیں ہدایت دے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تمہیں بات فرما رہے تھے. تو وہ بھاگی، پیچھے پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر ہمیشہ صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم برداشت کے مزاج کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہدایات جاری فرمائی ہیں، ان میں سے چند ہدایات پر ذرا توجہ دیجیے، اور اللہ کرے مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق ہو کہ ہم انہیں اپنانے والے بنے، تاکہ معاشرے میں ٹھہراؤ آئے، عدم برداشت کا یہ مزاج کسی حد تک کنٹرول ہو. آپ نے فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، اور جب بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کے نتیجے میں مزاج میں عدم برداشت پیدا ہو. آپ نے فرمایا کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہو. آپ نے فرمایا جاسوسی نہ کیا کرو. آپ نے فرمایا ایک دوسرے سے بڑھنے کی بے جا حوث سے بچو، دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش. آپ نے فرمایا دوسروں کی نعمت کے زوال کی آرزو نہ کرو، حسد نہ کرو. آپ نے فرمایا بغض اور کینے سے بچو، یعنی نعمتوں کے ملنے پر اندر ہی اندر جلتے رہنا، اندر ہی اندر جلتے رہنا کہ ہائے یہ کیسے آگے چلا گیا، اس کے بچے کیوں پڑ گئے ہیں، اس کو کیوں ترقی مل گئی ہے. یہ اندر ہی اندر جو انسان جل رہا ہے، یہ بغض اور حسد، یہ دونوں ایسی لعنتیں ہیں اور ایسی آگ ہے جس کو جلانے والا پہلے خود اس کے اندر جلتا ہے. سب سے پہلا حسد شیطان نے کیا، یہ شیطان کی روش ہے. حضور نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے کسی بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کہ حسد ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے. اور فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، چونکہ یہ جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ اتفاق کو پارا پارا کر دیتی، اور محبتوں کے جنازے نکل جاتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں عدم برداشت کا ماحول پیدا ہوتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، پہلی چیز تو یہ جو حضور نے بیان فرمائی، دوسری تدبیر ہے چپ رہنا، چپ ہو جانا، خاموشی اختیار کرنا، سکوت اختیار کرنا. کیونکہ عدم برداشت کی کیفیت کا آغاز زبان کے بے جا استعمال سے ہوتا ہے. میں پچھلے عرصے میں بار بار یہ تجربہ کر چکا ہوں، لوگ جب آ کے اپنے واقعات سناتے ہیں، بار بار مجھے یہ معلوم ہوا ہے، بار بار میری بات پر دھیان دیجئے، کہ جن بچیوں کا منگنی ہوئی اور نکاح میں دیر ہو گئی، یا جن بچیوں کا نکاح ہو گیا اور رخصتی میں دیر ہو گئی، تو چونکہ نکاح ہو جانے کے بعد اور رخصتی میں دیر ہو جانے کی وجہ سے درمیانی وقت میں ایک قدرے بے تکلفی ہوتی ہے اور گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور گفتگو جب بھی لمبی ہوتی ہے ضرور اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے، نتیجتاً رخصتی سے پہلے طلاقیں ہو رہی ہیں، بار بار ہو رہی ہیں. حضور نے فرمایا من سمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پا لی، بچ گیا. اے دل سے پر گفتن بمیرت در بدن، گرچہ گفتے او بوت در عدن، تیری بات عدن کے موتی کی طرح بھی کیوں نہ ہو، لیکن مسلسل بولتے رہنے سے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سلام کو پھیلایا جائے، السلام علیکم، اور سلام میں پہل کی جائے، حضور نے فرمایا البادی بالسلام بری من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا کبر سے بچا ہے. عاجزی اور صبر اور برداشت انسان کے مزاج میں پیدا ہوتی ہے. اسی طرح غصے پر کنٹرول کیا جائے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ غصے پر کنٹرول کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اور معاف کرنے کے مزاج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، جو معاف کرے گا اس کا اجر میرے ذمے ہے. حضور کو فرمایا خذ العفو وامر بالعرف، آپ صرف معاف کیجئے نہیں، معاف کرنے کو اپنے رویے میں شامل کیجئے، پکڑ لیجئے معافی کو. واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے الجھنے سے گریز کیجئے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جہالت پر مبنی رویہ اختیار کرنے والوں سے الجھنا نہیں ہے. اور بڑی خوبصورت بات ایک بزرگ نے کہی کہ جو تیرے دامن سے الجھ کر تجھے پیچھے رکھنا چاہتا ہے اسے دامن کا ٹکڑا کاٹ کے دے دے کہ لو صاحب، تم اسے اپنے بوجھ کے جذبے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال کرتے رہو، ہم اپنی منزل کی طرف جاتے رہا. اسی طرح غصہ آ جانے پر فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کیونکہ حضور نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ آگ ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فوراً شیطان کے شر سے پناہ مانگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں، وضو کریں، پانی پئیں، جسم پر پانی ڈالیں، موضوع سخن بدل دیں یا مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں. اور ایک اور علاج جو حضور نے بتایا عدم برداشت کے رویے سے نجات حاصل کرنے کے لیے، وہ ہے استغفار کو اپنا معمول بنائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے شکایت کی، حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو میری زبان گھر والوں کے بارے میں بڑی تیز ہو جاتی ہے. اور واقعتاً ایسا ہے، لوگ باہر بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں، بڑے کھلکھلے کھلاتے چہرے کے ساتھ اپنے گاہکوں کا استقبال کرتے ہیں اور بڑی انکساری کے ساتھ جھک جھک کے انہیں رخصت کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، رخصت کرتے ہیں، لیکن گھروں میں جب جاتے ہیں تو ان کا مزاج بالکل اور ہوتا ہے، بلکہ گھر والے بعض دفعہ ان کے جانے سے سہم کر رہ جاتے ہیں. تو حضرت حذیفہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میں جب گھر جاتا ہوں تو میری زبان گھر والوں کے بارے میں تیز ہو جاتی ہے، اس سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ زبان مجھے آگ کا ایندھن نہ بنا دے. اللہ اکبر. یہ تھا اصل میں صحابہ کا مزاج. حضور نے فرمایا تم کثرت سے استغفار کیا کرو، استغفار کی کثرت زبان کی تیزی کو زائل کر دے گی. اللہ اکبر، زبان کی تیزی کو زائل کر دے گی. اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آئیے عدم برداشت کے مزاج کو کنٹرول کرنے کے لیے چند باتیں ضروری اختیار کریں. پہلی بات، اپنی زبان کو ذکر الہی کا اور دل کو اللہ کے شکر کا اور بدن کو صبر کا عادی بنائیں. گاڑی میں اگر کوئی آپ سے آگے نکل گیا ہے تو اس کو گالی دینے کی بجائے ہم سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے حادثات سے بچایا اور اس کیفیت سے بچایا جس میں اس کو مبتلا کر دیا گیا ہے. جس میں اس کو مبتلا کر دیا گیا ہے اللہ نے اس کیفیت سے مجھے بچایا ہے، تو مجھے الحمدللہ کہنا چاہیے. الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا کبھی. ایسے حالات اور مقامات سے دور رہیں جہاں عزت نفس پامال ہونے کا خطرہ ہو. اسی طرح اپنی اوقات سے بڑھ کر خواہشات کا شکار نہ ہو، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق عہدے، اپنی حیثیت کے مطابق نعمت اور اپنی حیثیت کے مطابق پروٹوکول پر تعینات کریں. بعض لوگوں کی بعض لوگوں کا شرف الدین فوراً مجروح ہو جاتا ہے ذرا سی بات پر. یہ بہت نقصان دہ بات ہے. کسی چیز کے حاصل ہونے یا نہ ہونے اور حاصل ہو کر کھو جانے پر اتنے پریشان نہ ہو کہ عدم برداشت کا شکار ہو کر خودکشی تک نوبت چلی جائے. وہ واصف صاحب نے کہا تھا کہ یا تو جو تمہیں پسند ہے اسے حاصل کر لو یا جو حاصل ہے اسے پسند کر لو. بڑا خوبصورت بات ہے. کہا کہ خوش حال وہ ہے جو اپنے حال پر خوش ہے اور خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. اور میرے بزرگوں اور دوستوں, دنیا میں ہر خواہش کا پورا ہونا ممکن نہیں. خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جنت ہے, وفیہا ما تشتہی الانفس, وہاں وہ ہوگا جو تم چاہو. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زندگی میں تدبیر اختیار کرنے کا حکم ضرور دیا گیا ہے, تدبیر اختیار کرنے کا حکم ضرور دیا گیا ہے, لیکن زندگی تدبیر کے تابع نہیں, تقدیر کے تابع. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہرگز نہیں پہنچتا ہمیں مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے. اس لیے عدم برداشت کے مزاج کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ان تمام رویوں کو اختیار کرنا ہوگا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.